بالقرآن الكريم. أستغفر الله العظيم كل يوم لا إله إلا أنت سبحانك. نعت شریف کے اشعار میرے مرشد محبوب سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف اللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا. عجم کے بیاباں سے مسرور ہوں گا, عجم کے بیاباں سے مسرور ہوں گا, گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا, گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا, عجم کے بیاباں سے مسرور ہوں گا, گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا, میں دیدار گنبد سے مخمور ہوں گا, میں دیدار گنبد سے مخمور ہوں گا, کبھی نور ہوں گا کبھی سور ہوں گا, کبھی نور ہوں گا کبھی سور ہوں گا, میں دیدار گنبد سے مخمور ہوں گا, میں دیدار گنبد سے مخمور ہوں گا, کبھی نور ہوں گا کبھی سور ہوں گا, کبھی نور ہوں گا کبھی سور ہوں گا, عجم کے بیاباں سے مسرور ہوں گا, گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا, گناہوں سے اپنے میں رنجور ہوں گا, گناہوں سے اپنے میں رنجور ہوں گا, بفیضِ شفاعت میں مغفور ہوں گا, بفیضِ شفاعت میں مغفور ہوں گا, گناہوں سے اپنے میں رنجور ہوں گا, گناہوں سے اپنے میں رنجور ہوں گا, بفیضِ شفاعت میں مغفور ہوں گا, بفیضِ شفاعت میں مغفور ہوں گا, اڑے گی ہوا سے جو خاکِ مدینہ, اڑے گی ہوا سے جو خاکِ مدینہ, میں سے غباروں میں مسرور ہوں گا, میں سے غباروں میں مسرور ہوں گا, اڑے گی ہوا سے جو خاکِ مدینہ, اڑے گی ہوا سے جو خاکِ مدینہ, میں ایسے غباروں میں مسرور ہوں گا, میں ایسے غباروں میں مسرور ہوں گا, عجم کے بیاباں سے مسرور ہوں گا, عجم کے بیاباں سے مسرور ہوں گا, گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا, گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا, میں روضِ فضلِ اعلیٰ قدر کر کے, میں روضِ فضلِ اعلیٰ قدر کر کے, بدل نور ہوں گا بجا نور ہوں گا, بدل نور ہوں گا بجا نور
روضے پہ صلی علی صبر کر کے بدل نور ہوں گا بجا نور ہوں گا بدل نور ہوں گا بجا نور ہوں گا مدینے کے انوار شاہ و سحر سے مدینے کے انوار شاہ و سحر سے سراپا دل و جان سے مسرور ہوں گا سراپا دل و جان سے مسرور ہوں گا مدینے کے انوار شام و سحر سے مدینے کے انوار شام و سحر سے سراپا دل و جان سے مسرور ہوں گا میں ممنون ہوں گا خدا کے کرم کا میں ممنون ہوں گا خدا کے کرم کا کبھی دل میں اپنے نہ مغرور ہوں گا کبھی دل میں اپنے نہ مغرور ہوں گا میں ممنون ہوں گا خدا کے کرم کا کبھی دل میں اپنے نہ مغرور ہوں گا عجم کے بیابان سے مغرور ہوں گا گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا ہر ایک امر میرا ہے سنت پہ چل کر ہر ایک امر میرا ہے سنت پہ چل کر خدا کے کرم سے میں منصور ہوں گا خدا کے کرم سے میں منصور ہوں گا ہر ایک امر میرا سنت پہ چل کر ہر ایک امر میرا سنت پہ چل کر خدا کے کرم سے میں منصور ہوں گا خدا کے کرم سے میں منصور ہوں گا عہد کے شہیدوں کے خون وفا سے عہد کے شہیدوں کے خون وفا سے سبق لے کے پابند دستور ہوں گا سبق لے کے پابند دستور ہوں گا عہد کے شہیدوں کے خون وفا سے سبق لے کے پابند دستور ہوں گا عجم کے بیابان سے مسرور ہوں گا گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا مدینے میں جب قلب جان چھوڑ آیا مدینے میں جب قلب جان چھوڑ آیا میں مہجور ہو کر نہ مہجور ہوں گا میں مہجور ہو کر نہ مہجور ہوں گا
مہجور کے معنی جدائی کا
مدینے میں جب قلب جان چھوڑ آیا مدینے میں جب قلب جان چھوڑ آیا میں مہجور ہو کر نہ مہجور ہوں گا
مدینے میں قلب جان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہر لمحہ یہ انتظار رہے کہ کس موقع کی کیا سنت ہے سنتوں پر فدا رہے کہ جو کام بھی کرنے والا ہو اس کو استحضار ہو کے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کام میں اس کام کرنے میں کیا طریقہ تھا. بس اس کا مطلب ہے کہ اس کے قلب و جان اگرچہ مدینہ شریف سے دور ہے لیکن قلب و جان اس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے معمور ہیں, اللہ کی ذات سے چپکے ہوئے ہیں.
مدینے میں جب قلب و جان چھوڑ آیا میں مہجور ہو کر نہ مہجور ہوں گا, میں مہجور ہو کر نہ مہجور ہوں گا. عجم کے بیابان سے مغرور ہوں گا, گلستان پیوان سے مسرور ہوں گا. قبا کی زیارت وہ نسلوں سے افضل, قبا کی زیارت وہ نسلوں سے افضل, ہر ایک راہ سنت سے پرنور ہوں گا, ہر ایک راہ سنت سے پرنور ہوں گا. قبا کی زیارت وہ نقلوں سے افضل, قبا کی زیارت وہ نقلوں سے افضل, ہر ایک راہ سنت سے پرنور ہوں گا, ہر ایک راہ سنت سے پرنور ہوں گا. عجم کے بیابان سے مسرور ہوں گا, گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا.
گھر کی آواز آ رہی ہے جس نے کال میں لگی.
ٹھیک ہے,
ہمارے حضرت والا رحمت اللہ علیہ چار باتوں کی تاکید فرماتے تھے. ساری عمر حضرت والا نے ان چار اعمال پر محنت فرمائی اور ایک ایک کو اور بار بار صبح سے شام متعدد بار ان چار اعمال کی تکرار کروائی. کیا ہے کل تو پرسوں تو نہیں آئی گئی تھا, ان چار اعمال کی بار بار حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے تکرار کروائی. اس کو ذرا سا الگ کر, نہیں اسپیکر آن نہیں, اس کی آواز
آتی
نہیں ہے نا. تو چار چار اعمال کی تکرار بار بار حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے کروائی, ہر شخص سے کروائی بار بار صبح شام. اور حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے بارہا قسم کھا کر فرمایا کہ جو شخص یہ چار کام کر لے گا اللہ کا ولی ہو جائے گا. حضرت نے فرمایا کہ میں ذمہ لیتا ہوں کہ وہ ولایت صدیقیت کی انتہا کو پہنچ جائے گا. اور جو یہ جو بات حضرت نے فرمائی کہ میں ذمہ لیتا ہوں, یہ اللہ تعالیٰ بظاہر یہ دعوے کی کیفیت ہے لیکن اللہ تعالیٰ بعض اوقات اپنے پیاروں سے کہلوا دیتے ہیں یہ بات اور ان کو خاص مضامین اس دور کے حساب سے القا فرماتے ہیں, الہام فرماتے ہیں. اور یہ معمولی بات نہیں, حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ متفقہ طور پر اپنے دور کے مجدد تھے, بڑے بڑے علماء نے ان کو مجدد مانا ہے. بڑے بڑے علمی بیان اپنی جگہ, دلائل اپنی جگہ, تحقیقات اپنی جگہ, تحقیقات اپنی جگہ, لیکن حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جہاں کالرا پھیلا ہوا ہو یعنی حیضہ پھیلا ہوا ہو, جو مہلک بیماری ہے وہ موت سے ملا دیتی ہے, وہ تو فرمایا کہ جہاں کالرا پھیلا ہوا ہو وہاں کوئی نزل زکام کی دوا نہیں دیتا بلکہ فوراً ایمرجنسی ٹریٹمنٹ دیتا ہے, کیونکہ من جان جان سے زیادہ قیمتی کوئی چیز نہیں. تو اس لیے حضرت نے فرمایا کہ اس دور کا سب سے بڑا فتنہ جو اللہ سے محروم کرنے والا ہے وہ بدنگاہی کا فتنہ ہے. بدنگاہی کی کئی صورتیں ہیں. بدنگاہی جو ہے وہ براہ راست بھی بازاروں میں, مارکیٹوں میں, دفتروں میں, ریلوے اسٹیشن پہ, ایئرپورٹ پہ نامحرموں کو دیکھنا, اور گھر کے نامحرم رشتے دار, چچا زاد, پھوپھی زاد, خالہ زاد, تایا زاد جتنے رشتے دار ہیں, اور اسی طرح بھابھی سے, سالی سے, جیٹھ دیور وغیرہ سے, اور چچی سے, مومانی سے, ان سب سے پردہ اللہ نے فرض کیا ہے. کسی مولوی کا بنایا ہوا مسئلہ نہیں ہے. مولوی مسئلہ بتاتا ہے, بناتا نہیں ہے. اور حضرت نے فرمایا بارہا کہ اللہ سے سب سے زیادہ دور کرنے والی یہ چیز ہے, کیونکہ جب نگاہ خراب کرتا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ٹوٹتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا, قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, پہلے چار کام سن لیجیے پھر اس کی تفصیل, کیونکہ اصل چیز بیان کرنا مقصود نگاہ کی حفاظت ہی ہے. کہ چار کام, چار اعمال جو حضرت نے بیان فرمائے, اس میں سب سے پہلے تین طرف سے ایک مٹھی داڑھی رکھنا مردوں کے لیے یہ واجب ہے, اور اس کا ایک مٹھی سے کم, ایک چاول بھی کم کترانا اور داڑھی کا منڈانا دونوں فقہا نے برابر لکھا ہے, دونوں حرام ہے. ایک اپنی مٹھی ہو, حجام کے بچے کی نہ ہو, کسی بچے کی مٹھی نہ ہو, اپنی مٹھی سے ایک مٹھی تینوں طرف سے داڑھی رکھنا واجب ہے, اور چاہے ایک چاول بھی ایک مٹھی سے کم ہو وہ حرام کے زمرے میں آ جاتا ہے. اور داڑھی کا بچہ جو ہونٹوں کے نیچے جو بال ہوتے ہیں اس کو داڑھی کا بچہ کہتے ہیں. حضرت نے فرمایا بچہ اس لیے کہتے ہیں کبھی بالغ نہیں ہوتا, ایک مٹھی نہیں ہوتا ہے عموماً, کبھی شاد و نادر ہی کسی کے مٹھی ہو جائے, تو یہ اس لیے اس کو داڑھی کا بچہ کہتے ہیں. اس کو تو کاٹنا ہی بالکل حرام ہے. اور اسی طرح مونچھوں کو بالکل باریک کترا لینا, اور جو مونچھ اوپر کے ہونٹ کے سفید کنارے کے اوپر آ جائے گی وہ طویل مونچھ یعنی لمبی مونچھ میں شمار ہوگی. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من طول شاربہ لم ینل شفاعتی, کہ جس نے لمبی مونچھ رکھی میری شفاعت سے محروم ہو جائے گا. اور بھی داڑھی کے حدود و قیود ہیں, لیکن اس وقت صرف مختصرا عمل بیان کرنا ہے کہ ایک مٹھی داڑھی رکھنا مردوں کے لیے واجب. اور دوسرا عمل جب مردوں کے, وہ بھی مردوں کے لیے ہے, جب چل رہے ہوں اور جب کھڑے ہوئے ہوں دونوں حالتوں میں ٹخنے کا کھولنا مردوں کے لیے واجب ہے, کیونکہ حدیث پاک میں ہے, ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار, کہ جتنا حصہ ٹخنے کا اوپر سے آنے والا لباس یعنی شلوار, پتلون, جبا, کرتا, رومال, حتیٰ کہ جو اوپر چادر اوڑھی جاتی ہے اگر وہ بھی ٹخنے سے نیچے ہوگی تو وہ بھی حرام ہے. فرمایا کہ ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار, جتنا حصہ ٹپنے کا اوپر سے آنے والے لباس سے بہکے گا جہنم میں جلے گا. میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جہنم میں جلنے کی وعید معمولی گناہ پر نہیں آتی, یہ بہت بڑا گناہ ہے, گناہ کبیرہ ہے, اور یہ تکبر کی فرا ہے, جس میں تکبر ہوتا ہے وہی ٹپنا ڈھانپتا ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم میں تکبر نہیں, ہم تکبر سے نہیں ڈھانپتے, تو یہ بات جو ہے یہ صحیح نہیں ہے, کیونکہ حضرت نے فرمایا کہ اگر تکبر نہیں ہے تو اس کو مان لو. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹپنا کھلا رکھو تو پھر ماننے میں آپ کو کیا آ رہا ہے, تکبر ہی تو ہے, کیونکہ تکبر کی تعریف یہی ہے کہ بطل الحق وغمت الناس, حق کا انکار کرنا. جب معلوم ہو گیا صحابہ تو اپنی جانیں ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں پہ اپنی جان دے دیتے تھے. ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی احادیث منقول ہیں کہ ٹپنا ڈھانکنے والا اوپر سے لباس سے جو ٹھکے گا ٹپنے کا حصہ وہ جہنم میں جلے گا. اسی طرح ایک صحابی حاضر ہوئے, ان کی پنڈلیاں سوکھ رہی تھیں, یعنی کہ عید تھا ان کی پنڈلیوں میں, انہوں نے چاہا کہ وہ ٹپنا ٹھک لیا کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا, انی حمیش الساقین, میری پنڈلیاں سوکھ گئی ہیں. اشارہ اس میں اجازت مانگنے کا تھا کہ کیا میں ٹپنے ٹھاک لوں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. فرمایا کہ امال کفی یا اس وقت کیا میرے نمونے میں تیرے لیے سبق نہیں ہے, یعنی کہ پنڈلیاں سوکھنے کے باوجود. یہ فرمایا کہ پنڈلیاں جو سوکھی ہیں یہ بیماری تو اللہ کی طرف سے ہے اور نافرمانی تیری طرف سے ہوگی, تو یہ منع فرما دیا. اسی طرح جو ہے وہ ایک صحابی کی چادر کٹک رہی تھی ٹپنے سے نیچے, ان کو فرمایا کہ عمل کفی ہے اس وقت, کہ تمہارے لیے میری ذات میں نمونہ نہیں ہے، یعنی جیسے میں کر رہا ہوں جس طرح میں چکنے کھولنے کا اہتمام کر رہا ہوں تم کیوں نہیں کرتے، اس میں نمونہ نہیں ہے کہ تم ایسے کرو، جیسے نبی کی گفتار ہو، جیسے نبی کا کردار ہو، جیسے نبی کی رفتار ہو، جیسا گھر، جیسا رنگ رنگ ہو، جیسا پہناوا ہو، جیسا کھانا پینا ہو، جیسے سونا جاگنا ہو، جیسی نماز ہو، جیسے وضو ہو، جیسا غسل ہو، حتیٰ کہ ہر کام اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ مسلمان کے سامنے، اور اس کا انکار کرنے والا محبت کی کمی کے سوا کیا کہہ سکتے ہیں، اور خدا کا خوف نہ ہونا. تو بہرحال یہ دو اعمال مردوں کے لیے ہیں، اور عورتوں کے لیے ٹپنے ڈھانکنا واجب ہے. آج الٹا ہو رہا ہے کہ عورتیں ٹپنے کھلے رکھ رہی ہیں، کھولنے کی کوشش کر رہی ہیں کہ فیشن ہے اس میں، اور جو ہے کیا کھول کے کیا دکھانا چاہتی ہیں، کہتے ہیں کہ آج جو ہے وہ آزادی چاہیے. اگر آزادی آپ کو اتنی عزیز ہے تو پورے ہی کپڑے اتار دو، پھر اتنے بھی کپڑے پہننے کی کیا ضرورت ہے، پورے آزادی اچھی ہے. یہ کیا آدھے قید میں رہنا آدھی آزادی میں رہنا، کیا فائدہ اچھی آزادی کا، پورے ہی آزاد ہو جاؤ. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ ہماری ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے. اور بھائی پھر اصل بات موضوع میرا یہی ہے، حضرت میں جو میرے مرشد کا تھا، حضرت فرماتے تھے کہ وہ میرے غم کی جو ترجمان نہیں وہ زبان عشق کی زبان نہیں. حضرت کا غم یہی تھا کہ ہم اپنی نگاہوں کی حفاظت کر لیں، کیونکہ اللہ اور رسول کا قانون ٹوٹ جاتا ہے، احکم الحاکمین کا قانون ٹوٹ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہلوایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، فرما دیجئے. اور کس سے کہا؟ کافروں سے نہیں کہا، اپنوں سے کہا. مومن اپنے ہیں، اپنوں سے کہا کہ دیکھو یہ بے حیائی کا کام مت کرو، ان سے کہہ دیجئے کہ یہ بے حیائی کا کام نہ کریں، اپنی بعض نگاہوں کی حفاظت کریں. وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور نگاہ کی حفاظت کا انعام یہ ہوگا کہ آپ کو آپ کی شرمگاہ کی حفاظت رہے گی. اگر نگاہ محفوظ نہیں رہے گی تو شرمگاہ بھی محفوظ نہیں رہے گی. اور آگے فرمایا ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ، یہ تمہارے لیے پاک کرنے والی، بہترین پاک کرنے والی چیز ہے. اذکا اس میں تفضیل کا صیغہ ہے کہ سب سے زیادہ پاک کرنے والی چیز. نگاہ کی حفاظت رہے گی تو تمہارے قلب کی بھی حفاظت رہے گی، سارے ایمان کی بھی حفاظت رہے گی، اور تمہارے قلب کا تزکیہ بھی رہے گا. تو یہ اور آگے کیا فرمایا، واللہ خبیر بما یصنعون، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری یہ آنکھوں کی سنت گھما گھما کے دیکھنا، کنکھیوں سے دیکھنا، یہ پتہ نہیں کون آیا ہے، ذرا وہاں جا کے اندر باہر سے دیکھ لو کون ہے. تو یہ ہے کہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری ان سنتوں کو، آنکھوں کی سنت کو، یعنی گما گما کے دیکھنا، کنکھیوں سے دیکھنا، یہ سب کے سب سے باخبر ہے. اور یہ نہ سمجھو کہ ہم کنکھیوں سے دیکھ رہے ہیں، کسی کو معلوم نہیں کہ ہم کیا حرکت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. الم یعلم بأن اللہ یرا، اللہ فرما رہے ہیں کہ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے. میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو اللہ کھربوں کھربوں مخلوقات کو آنکھیں دے سکتا ہے وہ خود کیا نابینا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ضرور دیکھ رہے ہیں.
ان کو بتا دو کہ گھر میں کوئی ہے نہیں، کیا گھر والے بھی ہیں؟ تو وہاں سے آپ جا کس کے گھر والے ہیں؟ کس کے گھر والے ہیں؟ اچھا ہے، گھر میں کوئی نہیں ہے، جائیے میں کھولتا ہوں. چلو کر دیتے نا، تو میں بتا
دوں.
نہیں ہوں غیر موسم گرم دیر سے آتے ہیں ابھی آ جاتے ہیں جلدی کبھی دیر سے کئی بھی ہیں نہیں وہاں وہاں سے آگے
اچھا تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ خبیر بما یصنعون کہ اللہ تعالیٰ تمہاری آنکھوں کی صنعت کو خوب باخبر ہے اس سے خبیر بما یصنعون باخبر ہے ایک ایک لمحے سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے اللہ تعالیٰ ہر وقت دیکھ رہے ہیں اور دل کے خیالات کو بھی وہ جانتے ہیں کہ دل میں چوریاں آنکھوں کی اور سینوں کے راز جانتا ہے سب کو تو ہے بے نیاز اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں اور دلوں کے اندر جو باتیں چھپی ہوئی ہیں حرام لذت کو اٹھانے کی اور نامحرموں سے کوئی باتیں کر رہے ہیں چبا چبا کے ٹیلی فون پہ تفصیل پوچھ رہے ہیں انٹرویو لے رہے ہیں آپ کو کس نے ہمارا پتہ دیا کس نے ہمارا نمبر دیا کیا کیا اور کیا کام ہے یہ سب باتیں یہ سارے دل کے اندر جو بت چھپے ہوئے ہیں حرام لذت اٹھانے کی چوریاں ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ جانتے ہیں یہ لفظ جو ہے چوری چوری چپکے چپکے حرام مزہ لے رہا ہے اور نامحرموں سے بے پردہ رہنا جیسے چچا زاد خالہ زاد پھوپھی زاد تایا زاد اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یہ احکم الحاکمین کا اس دنیا کے اندر اگر اللہ کی مرضی پہ نہ چلے بہت سخت نقصان ہوگا بہت خسارہ ہوگا عقل مند آدمی وہی ہے جو انجام پر نظر رکھے کہ ہم نے کس کے سامنے حاضر ہونا ہے کس کو جواب دینا ہے اور اللہ کے سارے احکامات قرآن پاک اور حدیث پاک میں ہیں لوگ کہتے ہیں کہ مولوی لوگ خامخواہ ڈنڈا لے کے ہمارے پیچھے رہتے ہیں وہ مولوی مسئلہ بتاتا ہے بناتا نہیں اس کو کیا غرض ہے مسئلے بنانے کی اللہ کا حکم واضح ہے کہ چچا زاد پھوپھی زاد تایا زاد اور جتنے یہ زاد ہیں کزنز ہیں اور چچی سے سب پردہ ممانی سے پردہ اور بھابھی اور سالی سے تو ایسا پردہ ہے کہ ایک صحابیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ میں اپنے شوہر کے بھائی سے پردہ کروں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شوہر کا بھائی تو موت ہے یعنی کہ اس سے اتنا ڈرو جیسے موت سے ڈرتے ہو پردے کے معاملے میں اور ہزاروں واقعات ایسے شرمناک ہو رہے ہیں آئے دن اور نتیجہ اس کا بے پردگی ہی اس کا نتیجہ ہے بے پردگی کا نتیجہ یہ ہے کہ اکبر الہبادی فرماتے ہیں آج کل پردہ دری کا یہ نتیجہ نکلا اس کو سمجھے تھے کہ بیٹا ہے بھتیجا نکلا یہ عورتوں کے ساتھ بے پردگی آپس میں نامحرم رشتہ داروں کے ساتھ بے پردگی اور بھائی بھائی کی اولاد میں بھی پردہ ہوتا ہے جب 10 سال کا بچہ ہو جائے تو اس کو پردے کے احکامات سکھانے چاہیے احتیاط کرنی چاہیے کیونکہ 12 سال میں اس پہ پردہ فرض ہو جاتا ہے اور اسی طرح لڑکیوں کو آج کل ایسے لباس پہنائے جا رہے ہیں چست لباس کہتے ہیں ابھی تو بچی ہے حالانکہ ایسے شرمناک واقعات ہو رہے ہیں 6-6-7-7 سال کی بچیوں کو ایسا لباس پہنا رہے ہیں کہ اس کو دیکھ کر شہوت بھڑکی اور کیسے کیسے شرمناک واقعات بچیوں کے ساتھ ہو رہے ہیں معصوم بچیوں کے ساتھ یہ بہت فتنے کا دور ہے اسی لیے ہمارے حضرت ہمیشہ سے یہ نگاہ کی حفاظت کا مضمون ہمیشہ حضرت روتے رہتے تھے اور قسمیں کھاتے رہتے تھے کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ جو شخص نگاہ کی حفاظت کر لے گا وہ اللہ کا ولی ہو جائے گا کیوں اور اللہ سے محروم جانا انتہائی خسارے کی بات ہے بہت ہی تکلیف کی بات ہے بہت عذاب اور بہت جو ہے خسارہ ہے نقصان ہے جو اللہ تعالیٰ سے محروم جائے سمجھو کہ اس اللہ مرنے کے بعد قبر میں ہمارے کام آنے والا کون سی ذات ہے کوئی مخلوق کوئی رشتہ ہمارے کام نہیں آئے بڑے سے بڑا محترم رشتہ ہمارے کام نہیں آئے گا آج ان لوگوں کی خاطر کہ ان کا دل نہ ٹوٹے ہم ان کی خاطر اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں ایسی رسومات میں شرکت کرتے ہیں جو ناجائز ہیں بہن جی کی مائیوں کی اور نکاح سے پہلے دسیوں دعوتیں ہوتی ہیں اور منہ دکھائیاں ہوتی ہیں اور تصویر کشیاں ہوتی ہیں اور عجیب عجیب لوگ جو ہے ان میں آ کر عجیب عجیب حرکتیں کرتے ہیں پٹاخے بازیاں ہوتی ہیں سب کا سب حرام ہے اور کہتے کیا ہیں کہ بھائی اگر ہم یہ نہیں کریں گے ان کا دل ٹوٹ جائے گا تو ایسے بے وقوف لوگ یہ نہیں سوچتے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ٹوٹ رہا ہے، جو ہمارا پیدا کرنے والا ہے، جو ہمیں رزق دیتا ہے، اس کا حکم ٹوٹ رہا ہے۔ یہ افسوس ہے کہ ان کو اس وقت اللہ کا خیال نہیں رہتا، خدا کا خوف نہیں ہوتا کہ اللہ کو کیا جواب دیں گے کہ میں تمہارا پیدا کرنے والا تھا یا یہ مخلوق تمہارا پیدا کرنے والی، میں تمہیں رزق دیتا تھا یا یہ مخلوق تمہیں رزق دیتی تھی، اور میں تمہیں زندگی اور صحت دیتا تھا، میں تمہیں اولاد دیتا تھا یا یہ مخلوق تمہیں اولاد دیتی تھی، تو کیا جواب ہوگا ہمارے پاس؟ تو اسی لیے یہ قانون ہے کہ لا یجوز الحضور عند فی مجلس عند مجلس فی المعذور، کہ جس جگہ ناجائز کام ہو رہا ہو، جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو گناہ نہیں کر رہے، ہم تو پردہ کر رہے ہیں، دوسرے لوگ بے پردہ رہے ہیں، آپس میں ملتے جلتے رہے، نام میرا ہمیں کیا ہے، ہم تو گناہ نہیں کر رہے، لیکن یہ قانون ہے کہ ایسی مجلس جہاں کھلی نافرمانی اللہ کی ہو رہی ہو، بے پردگی کا ماحول ہو، تصویر کشی ہو، بہت زیادہ اسراف ہو رہا ہو، تو اور مخلوط اجتماع ہو، نامحرموں سے پردہ نہیں ہو رہا ہو، شادیوں کے اندر چھوٹے چھوٹے لڑکے سمجھتے ہیں کہ کہتے ہیں بچے ہیں، بارہ بارہ پندرہ پندرہ سال کے لڑکے عورتوں میں گھس جاتے ہیں، اور خاندان کے بوڑھے لوگ یعنی جو عمر رسیدہ ہیں بوڑھے لوگ بن کے آ جاتے ہیں عورتوں کے اندر، کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے خالو ہیں، حضرت ہمارے فرماتے تھے خالو تو بدن خالو ہے، یہ تو چھاپا مار دیتا ہے، نامحرم کتنا بھی بوڑھا ہو جائے مرد اس سے ہمیشہ پردہ رہے گا۔ عورت کے لیے ہے کہ اگر عورت 80-90 برس کی ہو گئی جیسے چہرے میں بالکل چڑھ جاتا ہے اور پھر بھی اس کے بالوں کا پردہ ہے، اگر فرمایا ہے میرے مرشد نے، یہ سب میرے مرشد نے تو فرمایا لیکن یہ سب فقہا نے کتابوں میں لکھا ہوا ہے، حدیث پاک سے بھی ثابت ہیں بہت سی باتیں، اور فقہا نے اس کو ثابت کیا ہے کہ 150 سال کی بھی عورت ہو جائے بالوں کا پردہ تو پھر بھی اس سے رہتا ہے، اور یہ ہوتا ہے کہ لڑکے گھس جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں تو بچے، حالانکہ 10-10 سال کے لڑکے آج اتنی باتیں جانتے ہیں اور ایسی بے حیائیاں کر رہے ہیں کہ افسوس ہوتا ہے، شرم آنی چاہیے کہ وہ عورتیں بھی شرم نہیں کرتی اور ایسے لڑکوں سے پردہ نہیں کرتی۔ اور اسی طرح جو ہے ایک تو یہ بات، اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی کا دل توڑنے کی بات کر رہا تھا کہ اگر دل توڑنا کہ آپ کو اتنا ہی عزیز ہے، کوئی اپنا بہت محبت والا آدمی ہے، بہت ٹھیک ہے، اپنے رشتے دار ہوتے ہیں ان کی عزت بھی کرنی چاہیے، اور مومن کا دل رکھنا بہت بڑا صدقہ ہے، بہت بڑا ثواب ہے، اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، لیکن یہ قانون یاد رکھیں کہ مدارات الخلق مع مراعات الحق، کہ مدارات الخلق یعنی لوگوں کا مخلوق کا دل رکھنا لیکن اس طرح سے کہ خالق کا قانون نہ ٹوٹے، یہ قانون ہے، کیونکہ خالق کا قانون، یہ سوچو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب ایمان نہیں رہے تو ان کا ٹھکانا کہاں بنے گا، کوئی رشتہ کام آیا ان کا، کوئی رشتہ کام نہیں آیا، نبی کا رشتہ بھی کام نہیں آئے گا، تو اس لیے یہ رشتے کام نہیں آنے والے ہیں، خدا کا قانون اٹل ہے اور خدا کا قانون زبردست ہے، اس قانون کے لیے، اس دین کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے خون بہا ہے، اللہ نے اپنے سب سے پیارے سب سے محبوب ہستی کا خون بہانا گوارا کیا اس دین کی خاطر، تو یہ دین کتنا قیمتی ہے، اللہ کے قوانین اتنے قیمتی ہیں کہ ساری مخلوق بھی سارا عالم بھی ناراض ہو جائے لیکن اللہ کا قانون نہیں ٹوٹنا چاہیے، اس لیے لوگوں کا دل رکھو لیکن خالق کا قانون نہ ٹوٹنے پائے، جہاں خالق کا قانون ٹوٹتا ہو ایسے لاکھوں دلوں سے لات مار دو، توڑ دو دل، دوسروں کا دل توڑ دو، اللہ کا قانون مت توڑو، اور کسی کا دل ٹوٹتا ہے تو ٹوٹنے دو، اس لیے کہ وہ کام ہی ایسا کر رہا ہے، دل خود اپنا دل توڑ رہا ہے، ہم سے تو کوئی کہتا ہے کہ آپ دل توڑے، ہم کہتے ہیں بھائی اگر ہم آپ کو اتنے عزیز ہیں تو آپ ہمیں بلا رہے ہیں تو آپ اس طرح بلائیے جس طرح ہم چاہ رہے ہیں، اگر ہم سے محبت ہے تو اب محبت کا ثبوت دیجئے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں ویسے کیجئے پھر آپ، اگر محبت ہوگی تو کریں گے ویسا، اور جب محبت نہیں ہوگی تو کیوں کریں گے، تو آپ کریے پھر بات جاتے ہیں، تو اس لیے دیکھو اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا تو اللہ اور رسول کا قانون ٹوٹا، اور دوسرا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زنا العین النظر، آنکھوں کا زنا ہے نظر بازی، جو آدمی نگاہ کی حفاظت نہیں کرتا، اب چاہے وہ بازاروں میں ہو، چاہے نامحرم رشتے دار ہوں، گھر میں رہنے والے ہوں، اور چاہے کوئی بھی ہو، ہمارے بزرگوں نے تو
محرم رشتوں سے بھی حیا کی ہے. تمام بزرگوں نے, کوئی ایک نہیں ہمارے مرشد نہیں بلکہ تمام بزرگ اپنی محرم یعنی اپنی بیٹیوں تک سے جو ہے نگاہ ملا کے بات نہیں کرتے تھے, اس قدر حیا کرتے تھے. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹی صاحبزادی کے گھر میں تشریف لے گئے, معلوم ہوا کہ ان کے شوہر اس وقت گھر پر نہیں تھے, فوراً واپس پلٹ گیا, تنہائی میں اپنی بیٹی کے ساتھ ہی رہے. اس قدر بزرگوں نے, صحابہ نے یہ سب خامخواہ نعوذ باللہ فضول قربانیاں تو نہیں, یہ سب ہمارے لیے نمونہ ہے اور ہم کو اسے اپنانا ہے تاکہ ہمارا مالک ہم سے راضی ہو جائے اور ہماری دنیا کی حیات بھی اچھی ہو جائے, قبر کی حیات بھی اچھی ہو جائے اور آخرت بھی ہماری بن جائے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, ابھی ہم یہاں سیرت پڑھتے ہیں, سبھی کو معلوم ہے کہ طائف کے بازاروں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسی تکالیف پہنچائی گئی کہ پتھر مارے گئے آپ کو, جس سے آپ کے نالین مبارک خون سے تر ہو گئے, تخنے شریف آپ کے زخمی ہو گئے. اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالانکہ ایک لب کی جنبش سے آپ کو بد دعا فرماتے, ذرا سی تو وہ کفار کو پیس کر رکھتے تھے, فرشتے آ بھی گئے تھے کہ آپ فرمائیں تو ہم ان کو پیس کر رکھتے, جنہوں نے سید الکائنات سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خون مبارک بہایا تکلیف دی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مجھے پہچانتے نہیں, شاید ان کی نسل میں سے کوئی مار گیا. اس کے ان کے لیے بھی بد دعا نہیں فرمائی, لیکن بد دعا فرمائی تو کن لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنی بد نگاہی کی. لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ, اللہ تعالیٰ لعنت فرمائے جو دیکھتا ہے نامحرموں کو, چاہے وہ رشتے دار نامحرم ہو, چاہے بازاروں میں نامحرم ہو, اسپتال میں, ریلوے اسٹیشن پہ, کہیں پر بھی ہو, اور چاہے وہ نیٹ ہو, چاہے موبائل ہو, چاہے کسی طریقے سے بھی بد نظری کرے گا, اللہ تعالیٰ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی بد دعا فرمائی. اور والمنظور الیہ, جو اپنے آپ کو دکھاتا ہے, بد ڈھنگ کے باہر نکلے چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو, بد ڈھنگ کے نکلے گا اس نیت سے کہ لوگ ہمیں دیکھیں گے, واہ واہ کریں گے.
ارے ہاں کوئی بات نہیں, ابھی تو مجلس ہو رہی ہے, میں نے کہا تھا کہ آرام سے آ جائے گی.
اچھا بہت دیر ہوئی, مجھے پتہ اندازہ نہیں ہوا وقت کا, لیکن بھائی یہ مضمون بہت اہم ہے. دیکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا فرما رہے ہیں کہ جو بد نگاہی کرے اس پر خود اللہ تعالیٰ لعنت فرمائے. کتنی یہ سنگین اور خطرناک بات ہے, اس سے بہت زیادہ اہمیت کے ساتھ بچنے کی ضرورت ہے. اور جبکہ خاص طور سے اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا تو ہمارے مرشد کو اللہ تعالیٰ جزائے جزیل عطا فرمائے, جس چیز کو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ بات کرنے والی چیز فرما رہے ہیں, خود ہی قرآن میں ذالی کا کالا ہوں کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو تو تمہاری شرمگاہیں بھی محفوظ رہیں گی اور یہ تمہارے لیے سب سے پاک کرنے والی چیز ہے. خود اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو فرما رہے ہیں, تو سب سے زیادہ پاک کرنے والی چیز ہمارے مرشد نے ہمیں سکھائی کہ دیکھو نگاہ کی حفاظت کر لو, یہ ایسی چیز ہے کہ اس کی بدولت ایمان کی حلاوت نصیب ہو جائے گی, اور جب ایمان کی حلاوت نصیب ہوگی تو رزق میں بھی برکت ہوگی, عبادات میں مزہ آنے لگے گا, کاموں میں آسانیاں پیدا ہو جائیں گی, مشکلات سے اللہ تعالیٰ نکال دیں گے, جھگڑوں سے, پریشانیوں سے, مصیبتوں سے, آفات سے, سبھی کچھ تو اس کے اندر ہے کہ بالکل امن اور چین سے رہنے کا ایک نسخہ ہے. اور ایک آخری بات کہہ کر میں بات کو ختم کرتا ہوں, وہ یہ ہے کہ حضرت کی برکت سے دل میں یہ بات آئی ہے, حضرت کی ایک بات تو حضرت کی ہے کہ بد نگاہی وہ آٹومیٹک زینا ہے کہ اس کے اوپر اگر قدم رکھ دو, جو آٹومیٹک ایسکلیٹر ہوتے ہیں اس کے اوپر سے قدم رکھ دو تو اب آپ کو مزید کچھ کرنے کی ضرورت نہیں, وہ خود بخود پستیوں میں نیچے پہنچا دیتا ہے. تو بد نگاہی وہ زینا ہے کہ جو شخص بد نگاہی کرتا ہے وہ تمام برائیاں اس کے اندر پائی جائیں گی, ذلت اور پستیوں کی گہرائی میں وہ پہنچ جائے گا خود بخود, مزید کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے حدیث پاک میں ہے, اذا لم تستحی فاصنع ما شئت, کہ جب تمہیں حیا ہی نہ رہے تو پھر جو چاہو سو کرو. مراد یہ نہیں ہے کہ صرف مرضی آئے سب کچھ کام کرو, امر نہیں ہے, بلکہ ڈرانا ہے کہ اگر تمہارے اندر حیا نہیں ہے, بے حیائی کے کاموں میں تم ملوث ہو تو پھر تمہارے اندر ساری کی ساری برائیاں
پائی جائیں گی، پھر تم تو سبھی کچھ کر دو گے، ماں بہن کی تمیز تک نہیں رہے گی جیسے آج کل ہو رہا ہے. تو جو آدمی بدنگاہی کرے گا وہ گویا آٹومیٹک ایسکیلیٹر پہ قدم رکھ رہا ہے نیچے جانے والے، اور وہ ذلت اور پستیوں کی گہرائی میں اس کو پہنچا دے گا. اسی طرح اس کا عکس میرے دل میں حضرت کی برکت سے آیا کہ جو شخص نگاہ کی حفاظت کرے گا اس نے گویا اوپر جانے والے ایسکیلیٹر پہ پہلا قدم رکھ دیا. جو دین کی سب سے اعلیٰ ترقی ولایت سے پیچھے کی انتہا تک خود بخود پہنچا دے گا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. اور چوتھی بات یہی کہ دل کی حفاظت، کہ دل کے اندر جو خیالات آتے رہتے ہیں ان کا آنا تو مضر نہیں ہے، لیکن ہر وقت نگہبانی رکھنی ہے، پاسبانی کرنی ہے. نہ کوئی راہ پا جائے نہ کوئی غیر آ جائے، حری میں دل کا احمد اپنے ہر دم پاس با رہنا، ہر وقت اپنے دل کی نگرانی، یہ ہے اصل کام کرنے کا، یہی ہے توجہ اللہ، یہی ہے تعلق اللہ. کہ ہر وقت اپنے دل کی نگرانی وہی کر سکتا ہے جس کا تعلق ہر وقت اللہ تعالیٰ سے بالکل 100% جڑا ہوا ہے، اور جہاں خدا سے غفلت ہوئی اسی وقت گناہ سرزد کر بیٹھتا ہے بندہ. اور گناہ کب کرتا ہے آدمی؟ جب اللہ تعالیٰ سے غفلت ہو جاتی ہے، بھول جاتا ہے کہ میں کسی کا ہوں، میں اپنا مالک آپ نہیں ہوں بلکہ میں کسی کا غلام ہوں، کوئی مجھے دیکھ رہا ہے اور کوئی مجھ سے حساب لے گا. ہر وقت جو ہے نہ کوئی راہ پا جائے نہ کوئی غیر آ جائے، ہری میں دل کا احمد اپنے ہر دم پاس پا رہنا، دل کی نگرانی، یہ ہے اصل کام کرنے کا. اور اسی نگرانی پر جو ہے موقوف ہے اعمال، اعمال صالحہ بھی اور گناہوں سے حفاظت بھی. اور جب یہ نصیب ہو جائے گا تو اللہ کی رضا مل جائے گی جو موقوف ہے جنت کے ملنے پر، اللہ سے ملنے پر، اللہ کی ولایت پر. بس اعمال جو ہے وہ ہیں سارے اعمال، اعمال مثبتہ بھی، نماز روزہ زکوٰۃ خیرات وغیرہ بھی، لیکن جو شخص گناہ سے نہیں بچتا یہ ظالم بے وفا ہے، یہ نالائق ہے اور بے حیا ہے، اس کو حیات با وفا حاصل نہیں ہے، یہ بے وفا ہے. اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ نفرت بے وفائی سے ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں یہ امتحان دیا ہے کہ کون ہم دیکھنا چاہتے ہیں، کہ کون ہمارا با وفا بن کے رہتا ہے اور کون ہمارا بے وفا بن کے رہتا ہے. با وفا کے ٹھکانہ جنت اور اس کی نعمتیں اور ہمارا دیدار اور ہماری ملاقات ہے، اور بے وفا کو تو ہم اپنا چہرہ بھی دکھانا نہیں چاہتے، ہے نا؟ کیا آیت ہے وہ؟ کہ اس دن کافروں کو اللہ تعالیٰ اپنے دیدار سے محروم کر دیں گے. فرمایا کہ اللہ کے دیدار سے محروم ہونا جہنم سے بھی زیادہ اشد ہے. اس وقت ان کو کتنی تکلیف ہوگی کہ وہ کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ ہم مٹی ہو جاتے ہیں، ہے نا؟ تو اس وقت سے بچنے کے لیے میرے عزیزو یہ زندگی اللہ نے دی ہے، اس کو اس کی ہر سانس اللہ پر فدا کر دو. با وفا وہی ہے جو ہر سانس اللہ پر فدا کرے، اور وہ شخص بے وفا ہے جو اس ان سانسوں کو غیر اللہ پر فدا کرے، شیطان اور نفس پر فدا کرے. اللہ تعالی ہم سب کو گناہوں سے پوری پوری حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنے کرم سے معاف بھی فرما دے، اور اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما دے، اور اللہ تعالی ہمارے گھر والوں کو بھی، بچوں کو بھی، بچے کو، بلکہ قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو اللہ تعالی اپنے کرم سے گناہوں سے حفاظت نصیب فرما دے، ولایت سے جیت کی خط انتہا عطا فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
درمیان میں جو آئی ہے نا کیس وغیرہ آ گیا، وہ بعد میں کیس کو بتا دیجیے گا،
ٹھیک،
ایڈٹ کر دیں گے. ٹھیک، میں پوچھتا ہوں کہ کب آ رہے ہیں.